الحمدللہ سورہ رعد آج ہماری مکمل انشاءاللہ تعالی ہوگی. اس آج کے جو سبق میں سب سے زیادہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے رسالت کے اوپر ایمان کی بات. رسالت پہ ایمان کی بات یعنی ایک کفر ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, ایک کفر ہے آخرت کے, اور ایک کفر رسالت کا ہوتا ہے. ہم نے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ دیکھا کس طرح سے کون سی چیز دلوں کو سکون دینے والی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک دلوں کو سکون دیتا ہے یا کہیں اور کوئی چیزیں ہیں جو دلوں کو سکون دیتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دلوں کو سکون کسی چیز میں نہیں ہے. کچھ لوگ اور انٹرٹینمنٹ کچھ ہوتی ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ اس سے دل کو سکون مل جائے گا, دل بڑا آرام میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ بتا دیا. اسی طرح اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ جنت کی قیمت کیا ہے, کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں, اور کس طرح اللہ تعالیٰ ازواج کو اور آبا کو اور ذریات کو ملا دے گا جنت میں. پھر ہم نے کچھ پوائنٹس دیکھے ہیں کہ جو پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کی لسٹ بنانے کو بھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ آپ پوائنٹس لکھیں. یہ پوائنٹس ایسے لوگوں کے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. 24 آیت تک یہ پوائنٹس چلتے ہیں, آیت نمبر 20 سے لے کے, اور اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کے آگے تک ہم دیکھتے ہیں 25 ان لوگوں کے پوائنٹس ہیں جو جہنمی ہیں. تو ان پوائنٹس کو آمنے سامنے لکھیں, بیچ میں آپ ایک کالم بنا لیں, ایک لائن کھینچ لیں, اس طرف جو جنت والوں کے خوبیاں اور دوسری طرف جو جہنم والوں کی خوبیاں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا فرق ہیں دونوں میں, کیسے رویے ہیں دونوں کے, اور جب راہیں مختلف ہوتی ہیں تو انجام بھی مختلف ہوتے ہیں. تو یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں سب, اور ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہدایت انسان کے بس کے اندر نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے. یعنی جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں وہ اگر اس کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے گا, اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے گا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ نے فائدہ مند بننا ہے, آپ نے زبد نہیں بننا, جھاگ نہیں بننا جو اوپر اوپر سے آپ اتار کے. ہم اپنے گھروں میں بھی کھانا پکاتے ہوئے کبھی اس جھاگ کو کسی کام میں آتی نہیں ہے, اس کو ہمیشہ یعنی پھینک ہی دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. تو زبد نہیں بننا, بلکہ وہ بننا ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو, وہ چیز بننا ہے. وہی چیز ٹھہر جاتی ہے, اسی کو دوام ہے, وہ زندہ ہے تب بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, اور جب مر جاتا ہے تب بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے, کیونکہ وہ فائدہ مند تھا دوسروں کے لیے. تو اپنی ذات سے دیکھنا ہے کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جو نالج بھی آپ کے پاس ہے, کسی قسم کا بھی علم آپ کے پاس ہے, کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے, سوچے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ضرور علم ہوتا ہے. تو اس کو آگے تک پہنچا دے, فائدہ مند بنے اس دنیا میں, ناکارا چیز نہ بنے. اور ایک جی پی ایل نے بھیجا ہے, یہ اسٹوڈنٹ کا, انہوں نے بہت ہی اچھا لکھا ہے اپنا اس بارے میں جو لاسٹ سبق تھا ہمارا, اور انہوں نے لکھا ہے کہ لاسٹ سبق نے مجھے نا بہت زیادہ میرے اوپر اثر کیا ہے. خاص طور پہ وہ کہتی ہیں آیت نمبر 23, 24 اور 28 میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے. 2012 میں میرا 21 سال کا بیٹا کار ایکسیڈنٹ میں اس کی وفات ہو گئی تھی, اور میں نے الرحمہ جوائن کیا 2013 میں, اور کہتی ہیں آیت نمبر 23 جب میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی آبا کو بھی ازواج کو بھی ساتھ ملا دے گا, تو مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ساتھ ضرور ملائے گا. اور 24 آیت کہتی ہیں میں نے پڑھی ہے, تو اس کے اندر مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صبر کے اوپر بہت اچھا صلہ رکھا ہوا. اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تلقین کی ہے کہ تم ذکر کرو اللہ کا. تو کہتی ہیں کہ قرآن نے مجھے ایک بہتر انسان بنایا ہے, مجھے اللہ کے قریب کر دیا ہے, اور مجھے تسلی اور تشفی دی ہے. تو یہ ان کا بہت ہی اچھا فیڈ بیک تھا ان کی طرف سے لاسٹ لیسن کا. میں کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ قرآن کریم کیسے ہر ایک انسان کے لیے مرہم ہے, ہر ایک کے زخموں کا مرہم ہے, ہر ایک کا مسئلہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن دیکھو یہ کیسے ہر ایک انسان کو تسلی دیتا ہے. انشاءاللہ تعالی آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد آیت نمبر 30 سے, کذالک ارسلناک فی امۃ, اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو ایک قوم میں, قد خلت من قبلها امم, تحقیق گزر چکی اس سے پہلے بھی کئی امتیں. کیوں بھیجا ہم نے آپ کو, ہم نے آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا. کون سی امت تھی جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ اہل مکہ کی طرف, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پہلے بھی ہم بھیج چکے ہیں, یعنی یہ پہلی بار کسی کو نہیں بھیجا کسی امت کی طرف, کسی گروہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کے بھیج دیے گئے, لیکن جو فرسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آڈینس تھے وہ کون تھے؟ اہل مکہ, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ بار بار آج کے سبق میں بھی دیکھیں گے. تو ایک قوم کی طرف بھیجا تھا, لیکن اس سے پہلے بھی کئی قوموں کی طرف رسول آتے رہے. کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمْ, تاکہ تم پڑھو ان پر. یہ ہے مقصد تمہاری رسالت کا کہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سناؤ. الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے, جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے, اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. اس لیے کہ پروفٹ جو ہوتے ہیں کنیکشن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کلام نہیں فرماتا, مگر وہ رسول کے ذریعے کلام فرماتا ہے انسانوں سے. تو رسول ایک کنیکشن ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اب اللہ تعالیٰ رسول کے اوپر جو وحی فرماتے ہیں, رسول کا کام کیا ہے؟ وحی کو ایز اٹ از پہنچا دیں. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں, وہ رحمان سے کفر کرتے ہیں. اچھا, اب رحمان کی خاص طور پہ کیوں بات آئی یہاں پہ؟ حالانکہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے, اللہ کہتے بھی تھے لفظ, لیکن ان کو خاص طور پہ رحمان لفظ سے نہ کچھ مسئلہ تھا. وہ کہتے تھے ہم رحمان کو نہیں مانتے. ابن جریر نے روایت کیا ہے مجاہد سے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا, تو قریش نے کہا, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا نا معاہدے کے اوپر, تو قریش نے کہا الرحمن نہ لکھو, ہم نہیں جانتے رحمان کیا چیز ہے, ہم تو صرف بسمک اللہم یہ لکھتے ہیں. تو جب تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کچھ آیتیں اس سورت میں سے مدنی بھی ہیں, ویسے یہ مکی سورت ہے, ٹھیک ہے. تو وہ رحمان کا انکار کرتے تھے اور رحمان کو نہیں مانتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ آپ نے ان کو پڑھ کے سنا دینا. اب یہ انکار کریں یا کچھ بھی کہیں, قل کہہ دیجئے آپ, لیکن ضرور ان کو بتا دیں, ہوا ربی لا الہ الا ہوا, آپ صاف طور پہ کہہ دیں وہ میرا رب ہے, نہیں کوئی الہ مگر وہی, علیہ توکلت و الیہ متاب, میرا توکل میرا بھروسہ اسی کے اوپر ہے, اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. یہ چار پوائنٹس وہ ہیں جو ایک دائی کے اندر ہونے چاہیے, جو دعویٰ کے پوائنٹس ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے نبی سے, آپ کہہ دیں کیا, نمبر ون ہوا ربی, نمبر ٹو لا الہ الا ہوا, نمبر تھری علیہ توکل تو, نمبر فور الیہ متاب. سمجھ آئی؟ چار پوائنٹس ان کو نوٹ کر لیں. دیکھیں ہوا ربی میں کیا ہے, فوراً ڈکلیریشن ہے کہ میرا رب اللہ ہے. لا الہ الا ہوا میں کیا ہے, شرک کی نفی ہے. جب تک انسان شرک کی نفی نہیں کرتا نا, اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارا کلمہ سٹارٹ کس سے ہوتا ہے, لا الہ, پہلے لا الہ ہے. کلمہ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ میرا الہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کلمہ ہمارا کیا ہے, لا الہ. پہلے ہم نے سارے الہوں کی نفی کر دی, کوئی الہ ہے ہی نہیں الا اللہ. تو یہ کلمہ ہی ہے لا الہ الا ہوا, یہ کلمہ ہے. ہوا مطلب کیونکہ اللہ کا نام پہلے آ گیا, تو اس لیے تو توحید یہ پوائنٹ ہونا چاہیے دائی کے لیے. پھر علیہ توکل تو, میں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا. بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھنا, یعنی میں जब इंसान अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लेता है ना कि मुझे मेरा भरोसा किसी पे नहीं, ना तुम पे मैं भरोसा करता हूँ ना किसी और पे भरोसा करता हूँ, मेरा एतमाद किसके ऊपर है, मैं किस पे ट्रस्ट करती हूँ। देखिए जो हमें अल्लाह का कलाम हमें सिखाता है कि एतमाद, खुद एतमादी नहीं, मैं मेरा बस सेल्फ अपने ऊपर बस कॉन्फिडेंस है, मैं अपने ऊपर बस ट्रस्ट करती हूँ, मैं जो मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ये नहीं सिखाता इस्लाम। इस्लाम कहता है अल्लाह के ऊपर एतमाद करो, खुद एतमादी नहीं, इंसानों पर एतमाद भी नहीं, अल्लाह पर एतमाद। जब इंसान अल्लाह पर एतमाद करता है फिर तो सारे इंसानों से वो बिल्कुल बेनियाज हो जाता है। और देखिए अगर मेरा भरोसा किसी पे हो तो मैं तो उस वक्त उसको ही खुश करने के लिए लगी रहूंगी, लेकिन जब मेरा भरोसा अल्लाह पे है तो मैं दूसरों से बेनियाज हो जाती हूँ, मुझे इससे क्या, मैं अपना काम करूंगी। और तवक्कुल जो है ये एक ऐसी सिफत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में कुछ कौमें दाखिल होंगी जिनके दिल नरम मिजाजी और तवक्कुल में परिंदों की तरह होंगे। यानी क्या होंगे वो, नंबर वन नरम मिजाज, नरम मिजाजी पैदा करें अपने ऊपर, नरमी पैदा करें, और तवक्कुल, तवक्कुल क्या है, परिंदों की तरह का तवक्कल। परिंदे कैसे तवक्कल करते हैं, देखिए सुबह को खाली पेट घरों से निकलते हैं अल्लाह के भरोसे के ऊपर और भरे हुए पेट लेके वापस आते हैं। तो अल्लाह पे भरोसा होता है तो निकलते हैं ना कि अल्लाह हमें खिलाएगा, अल्लाह हमें पिलाएगा। उनके पास तो कोई स्टोरेज, कोई फ्रिज नहीं है जिसमें रखा हुआ खाना उनके लिए, उन्होंने तो सुबह को भूखे पेट निकलना और चढ़ चुक के आ जाना। तो आप देखें जैसे परिंदा तवक्कल करता है अल्लाह के ऊपर, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, परिंदा एफर्ट करता है, ये भी तो देखें, ये नहीं कि अपने घोंसले में बैठा इंतजार करता रहता है मेरा अल्लाह के ऊपर तवक्कल, अल्लाह यहाँ पे ही लाके कुछ खिलाए मुझे। वो निकलता है, उड़ता है, सर्च करता है, फिर उसको मिलता है। लेकिन तवक्कल किस पे, अल्लाह। तो परिंदों की तरह तवक्कल करने वाले होंगे, ये मुस्लिम की रवायत है। तो और मेरा लौटना उसकी तरफ है, यानी ला मलजा वला मंजा इनका इल्ला इलैक, मेरा कोई और मलजा है ही नहीं, कोई और जगह है ही नहीं है जिसके पास मैं जाऊं। तो जिसको ये भी पता होगा कि मुझे मेरी वापसी अल्लाह की तरह है, वो भी लोगों से बेनियाज हो जाता है। अब अगली आयत जो है ये वो आयत है कि जिसमें कुफार ने मुतालबे किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें मौजे दिखाओ। हम पहले भी ऐसी बातें पढ़ चुके हैं कि वो गाहे बगाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबे करते रहते थे कि आप हमें मौजे क्यों नहीं दिखाते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे आप इस आयत में भी देखेंगे कि आपको लगेगा कि जैसे जुमला, जैसे चले हम देखते हैं फिर उसके बाद समझ आएगी आपको। वलौ अन्न कुरआनन, और अगर यकीनन ये कुरआन, सुय्यरत बिहिल जिबाल, चला दिए जाते, सैर से है ना, सुय्यरत चलाए जाते, इससे जिबाल पहाड़ों को चला दिया जाता, और कुत्तियात या काट दी जाती, बिहिल अर्ध साथ इसके जमीन, इसके जरिए जमीन फाड़ दी जाती। ये कुरान अगर ऐसा होता कि इससे पहाड़ चलना शुरू हो जाते, जमीन फट जाती, और कुल्लिमा बिहिल मौता, या कलाम किए जाते इसके लिए मुर्दे। आगे इससे आगे जो है ना, बलिल्लाहुल अम्रु जमिया, बल्कि अल्लाह के लिए सारे का सारा मामला। तो कुछ समझ नहीं आती इंसान को कि यानी ये कोई, यानी ऐसे लगता है कि यहाँ पे मऊता के बाद जो है वो जुमला इनकम्प्लीट है। लेकिन याद रखिए जैसे हम भी स्टेटमेंट कभी लिखते हैं ना, तो मसलन हम लिखते हैं अगर मुझे नौकरी ना मिली तो बस आगे डॉट 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 डॉट, आप फिर समझ जाए तो क्या होगा, अब उसके बाद लिखा कुछ नहीं है, बस फिर हम तो भूखों मरेंगे या हम जो भी है। तो अगर मेरे साथ ये हो गया तो टक 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 डॉट डॉट डॉट, तो उसका मतलब क्या होता है कि बस समझ जाओ फिर खुद ही के क्या होगा। इसी तरह यहाँ पे मऊता के बाद समझ लें डॉट डॉट डॉट, ये किस लिए होता है, जो रीडर होता है वो अपना भी जहन इस्तेमाल करे कि फिर होगा क्या। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं कि मुफस्सरीन ने बयान किया कि काबा के पीछे मुशरिकीन मक्का बैठे हुए थे, उनमें अबू जहल भी था, अब्दुल्ला बिन अभी उमैया भी था, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया, आप तशरीफ ले आए। इब्ने अभी उमैया ने कहा अगर आप ये चाहते हैं कि हम आप पर ईमान ले आए तो आप मक्का के पहाड़ों को अपनी जगह से खिसका के दूर दूर कर दें ताकि हमारी जमीन कुशादा हो जाए, ये जमीन हमारे लिए बड़ी तंग है क्योंकि पहाड़ थे ना, मक्का तो ऐसे वैली है, और हमारे लिए जमीन में चश्मे और दरिया बना दें ताकि हम इस जमीन में फसलें उगाएं और बाग लगाएं, आपका मर्तबा इतना बुलंद है आपके रब के नजदीक, दाऊद अलैहिस्सलाम से कम तो नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके लिए पहाड़ मुसक्कर कर दिए थे और वो उनके साथ चलते थे, और हमारे लिए हवा को मुसक्कर कर दें ताकि हम उस पर सवार होके शाम चले जाया करें। यानी वो तिजारत के लिए जाते थे ना, तो हमें हवाएं मुसक्कर कर देना, हमें क्या जरूरत है कि हम पूरे पूरे काफले लेकर जाएं और ऊंटों के ऊपर इसके ऊपर, तो हवा के ऊपर ही हम बैठ के चले जाया करें और हमारी जरूरियात पूरी हो जाए। फिर उसी दिन हम हवा के उस पे जोर के ऊपर वापिस आ जाया करें, जल्दी भी हो जाएगा। आखिर आपके बयान के मुताबिक हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए भी तो मुसक्कर किया गया था, तो आपका मर्तबा अल्लाह के नजदीक को सुलेमान अलैहिस्सलाम से कम तो नहीं है। देखें देखिए किस तरह शैतान सुझाता है, आप सोचें। और आप हमारे लिए, हमारे जो दादा बड़े जो उनके थे कुसई, आपने सीरत में उनका नाम सुना है, कुसई को जिंदा करते या हमारे मुर्दों में से किसी और को जिंदा करते, हम उसे तहकीक तो कर लें कि जो आप कहते हैं वो हक है या बातिल है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे और आपका मर्तबा कोई अल्लाह के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम से कम तो नहीं है। तब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि देखो अगर इनके लिए इस कुरान के जरिए, कुरान अल्लाह ने नाजिल किया ना, कुरान है जो मौजज़ा है, कुरान को छोड़ के कुरान इनके लिए क्या करता, इनके लिए पहाड़ चला दिए जाते, पहाड़ चल रहे हैं जी, जो जिस तरह से ये कह रहे हैं सब ठीक ठाक हो गया है, और उसके अलावा जमीन भी फट गई है, और उसके अलावा मुर्दे भी कलाम करने शुरू हो गए, तो डैश 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 टिक 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 डॉट डॉट डॉट, यानी फिर भी ये ईमान लाने वाले नहीं है, ये ईमान फिर भी नहीं लाएंगे। इनके पास इतना बड़ा कुरान एक मौजज़ा आ गया, यानी इन्होंने उसको देख के ईमान नहीं लेकर आए, ये क्या इसको देख के ईमान लेकर आएंगे, जबकि पिछली कौमों के पास ऐसे मौजज़े आते रहे वो तो ईमान नहीं लेकर आए। और फिर दूसरी बात ये कि पिछली कौमों के ऊपर जो भी किताबें आई उनसे कौन से पहाड़ चल पड़े और कौन से जमीनें फट गई या कौन से मुर्दे कलाम करने लगे, जो आप कुरान से ये डिमांड कर रहे हैं कि कुरान आप ऐसा हो, एक ऐसी चीज उतारी जाए, एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे ये सारा कुछ होना शुरू हो जाए, तो ये इसके लिए तो नहीं आया। अगर ये कुरान इस काम के लिए आता, अब सोचे कुरान का मकसद क्या है, कुरान का मकसद है जिंदगियों को बदल देना, कुरान का मकसद है हिदायत, ठीक है। अगर कुरान के जरिए ये काम करना था तो ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, वलिल्लाहिल अम्रु जमीअ, अल्लाह के पास सारे का सारा मामला है, उसके लिए कोई ये मुश्किल काम ही नहीं था, उसके हाथ में हर चीज, वो जैसा चाहे मौजज़ा दिखा दे, ये तो कोई मुश्किल नहीं था। मगर इन्होंने तब भी ईमान नहीं लाया था, और अल्लाह ताला ने इसको इस मकसद के लिए नहीं उतारा, इसलिए कि मकसद इसका है जिंदगी बदलना। मगर क्या अगर इससे मुर्दे बातें करने लगते, पहाड़ चल पड़ते, जमीन फट जाती, तो क्या ऐसी निशानियां दिखाने से किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी को हिदायत मिल जाती, हकूक और फराइज अदा करने में बेहतरी आ जाती, आपकी इबादत बेहतर हो जाती, किसी की सोच बदल जाती, यानी ये चीजें कोई मुश्किल नहीं थी, मगर ये मकसद ही नहीं है। इसका मकसद है जिंदगी का नक्शा बदल जाए। मसलन ये लोग ना बहुत मौजों के शौकीन होते हैं, आज भी हैं। अच्छा मसलन है किसी जगह पे, वो वहां पे इस तरह का कोई आपने देख लिया, आसमान पे बादल ऐसे बन गए, अल्लाह लिखा हुआ था, लोग ओ देखो 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 उसकी पिक्चर भेजना शुरू जाएंगे, देखो अल्लाह लिखा हुआ आ गया। अरे भाई इससे भी बड़ा मौजा ये कुरान है तुम्हारे सामने, ये है मौजा जो पत्थर दिलों को फाड़ के रख देता है, मगर ये मौजा नजर नहीं आता। कहते हैं जमीन फाड़ के दिखाओ, कहते हैं आसमान के ऊपर लिखा हुआ आ जाए, कहते हैं कोई जानवर बोलना शुरू हो जाए, कोई बकरी कुरान पढ़ना शुरू हो जाए, ये कोई मौजा ऐसा आ जाए, वाह भाई वाह क्या बड़ी बात है। तो हालांकि इसके बाद क्या होगा, अगर आप देख लोगे भी वाह वाह करोगे, सुभान अल्लाह कहोगे, लेकिन किसकी जिंदगी बदलेगी बताएं, किसी की जिंदगी बदल जाएगी, किसी की सोच बदल जाएगी, लोग हलाल कमाइयां करना शुरू हो जाएंगे, नहीं कुछ नहीं होगा ऐसा। तो इन चीजों से कुछ नहीं हासिल होता, इनसे हिदायत नहीं मिल जाती। जब दावत दीन की दी जाती लोग इसी तरह की डिमांड करते हैं, और हर एक अपने अपने जहन के मुताबिक डिमांड करता है, तो उस वक्त दाई को घबराना नहीं चाहिए। یاد رکھیں جو ایمان لانے والا ہوگا وہ اس قرآن کو پڑھ کے اس کے ذریعے ایمان لے آئے گا، اور جس نے نہیں لے کر آنا وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہے گا. اگر اس کو یہ بھی دکھا دیا جائے گا تو کہیں گے جادو ہے یہ، ان کاموں کے لیے اللہ نے نہیں یہ کتاب اتاری، مگر وہ چاہتا تو اس کتاب سے یہ کام بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم ہونا تھا تو پہاڑ چلنے تھے، کسی اور چیز سے تو نہیں ہو سکتے، اللہ کے پاس ہے سارا اختیار. اب دیکھیں، اب آپ خود ہی سوچیں، بڑے بڑے کافر ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ہمیں یہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ یہ کر دیں تو. اب مسلمانوں کے دلوں میں کیا ہوتا ہوگا، خود سوچیں. یہاں کا بڑا کوئی صدر یا کوئی بڑا دنیا کا فیمس آدمی کہہ دے کہ بھئی دیکھیں اگر قرآن میں، قرآن کے ذریعے یہ ہونا شروع ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں گا، تو لوگ کیا چاہیں گے؟ جو مسلمان ہوں گے وہ کیا چاہیں گے؟ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہائے کاش ایسا ہو ہی جائے، کیوں نہیں ہو جاتا، دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئیں گے، کیوں نہیں موجزہ، اللہ کے لیے تو ہر ایک چیز آسان ہے، ایک دفعہ موجزہ دکھا دینا تاکہ یہ ایمان لے آئیں. تو اس سے بھی زیادہ ڈیسپریشن تھی مسلمانوں کو اس وقت کہ اللہ دکھا دے یہ ایمان لے آئیں. وہ لوگ تو اتنا ٹارچر کرتے تھے، اتنے یہ ایمان لے آئیں گے تو کتنا اچھا ہو جائے گا، مسلمانوں کی زندگی بھی سکون سے ہو جائے گی، اور پھر کتنی اسلام کو ترقی ملے گی ان کے ایمان لانے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یہی اصل الذین آمنوا، کیا ابھی تک مایوس نہیں ہوئے ایمان والے؟ کس چیز سے؟ اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے. ابھی تک ان کو ان سے مایوسی نہیں ہوئی کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اللہ نے اگر چاہنا، اللہ نے اگر زبردستی ایمان دلانا ہوتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی، پیدا ہوتے ہی انسان سجدے کرنے شروع ہو جاتے. یہ دنیا میں کوئی کافر ہوتا ہی نہیں، کوئی نافرمان ہوتا ہی نہیں، مگر یہ ہے ہی دار الامتحان، اللہ نے انسانوں پہ چھوڑا ہوا، چاہے کافر ہو جاؤ چاہے مومن ہو جاؤ. تو ایک تو یہ مانا ہوا، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ ایمان والے تو کبھی مایوس ہوتے ہی نہیں، کبھی امید چھوڑتے ہی نہیں، اس لیے یہاں پہ جو مانا جاننے کا ہے وہ زیادہ فٹ آتا ہے، کہ کیا بھلا ابھی تک جاننا نہیں ہے ایمان والوں نے کہ یہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے؟ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کے بس بہانے ہیں، یہ ایسے ہی بس ستانے کے لیے کر رہے ہیں، تمہیں نہیں یہ سمجھ آتی نا؟ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا یہ سب دکھانا. دیکھیں یہ تو سورہ حشر میں آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم کیا دیکھتے؟ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، یہ اللہ کے خوف سے دب کے پھٹ جاتا. اتنا ہے اس کلام کا، اس قرآن کا یہ معجزہ ہے، یہ حال ہے کہ پہاڑ پھٹ جاتے اسے، تم جلنے کی بات کرتے ہو. تو تمہیں یہ اگر کلام کچھ نہیں تم پہ اثر کر رہا تو پھر کیا اللہ یہ دکھا بھی دیتا تھا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. تو مسلمانوں تمہیں ابھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے نہیں ماننا، تم پہ یہ بات نہیں واضح ہوئی؟ اور اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب سورج چاند کو ایک جب اس میں چلایا ہوا ہے ایک سسٹم میں، آسمان اور زمین اور یہ سب چل رہے ہیں اور سب اللہ کے فرما بردار ہیں، پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، تو کیا انسان کوئی سیدھا کرنا اللہ کے یہ کوئی مشکل تھا؟ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم بما صنعوا، پہنچتی رہے گی ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کیا ہے، جو ان کا کفر ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر پہنچتی رہے گی کیا؟ اور یا تو ان کوئی نہ کوئی آفت، او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گی ان کے گھر سے قریبی کوئی آفت، یعنی ان کے گھر کے قریبی یعنی نیبرہڈ میں ہی کہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے. اور اللہ کے وعدے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یا تو موت آ جائے، ان کو موت آ جائے، یا پھر قیامت آ جائے. یا دنیا میں اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہو سکتا تھا کہ مکہ فتح ہو جاتا اور ان کی حکومت ختم ہو جانی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ ایسا اترے گا، یعنی مشرکین مکہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی آفت آ رہی ہے، کبھی ان کا راستہ بند کر دیا گیا قافلے جانے کا، تجارت کا، کبھی کچھ ہے، تو وہ نا کانسٹنٹ ایک مشکل کے اندر تھے جب مسلمان مدینہ بھی چلے گئے. تو اب ان کو ایک مسئلہ ایوری ڈے، کبھی اپنے گھر کے اندر ہی کوئی مسلمان ہو رہا ہے، وہ ایک ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی تھی کہ گھر کے گھر ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. تو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ کافر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی آفت یا تو ان کے اندر یا ان کے قریب قریب کہیں آ رہی ہے، تو یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک کہ اللہ کا وعدہ نہیں آ جاتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ مت سمجھیں کہ اسی طرح چلتا رہے گا، ان کی پھر مہلت ختم ہو جائے گی، ان کی یہ آزادی ختم ہو جائے گی اور اللہ کا وعدہ آ گیا تو سب فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر آئے دن مصیبتیں آ رہی تھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب قوم فرعون نے نہیں مانا تھا تو کوئی نہ کوئی عذاب، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی مینڈکوں کا، کبھی خون کا، کبھی اسی طرح مشرکین مکہ پہ ہو رہا تھا، کبھی قحط پڑ گیا، کبھی جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ. یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے بلائیں آ رہی تھیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں انسان کی ذات پہ یا اس کے ارد گرد والوں کے اوپر تب آتی ہیں جب اس کے گناہ، بما صنع، اس کے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، ویک اپ کال ہوتی ہے. تو یہ ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جگانا چاہتا تھا کہ تم دیکھ نہیں رہے، تمہارے پر اتنی پریشانی ہے، اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، تو تم جاگ جاؤ، تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اب ہم آج کے دور میں کیا دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن آج دنیا میں کافروں کے اوپر تو کوئی مصیبتیں ہیں نہیں، ساری مصیبتیں ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے. کبھی سونامی آ رہا ہے، کبھی کوئی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی کوئی وائرس آ گیا، کبھی کوئی آفت، کبھی کوئی آفت. یعنی آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اس لگے گا کہ صرف مسلمان ملکوں اور مسلمانوں کے اوپر یہ کیوں ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ بیما سناہو، جو انسان یا جو قومیں جب غلط راستہ اختیار کرتی ہیں، جب بدعملیاں کرتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے پھر آفتیں آتی ہیں. دوسری میں نے آپ کو کیا بات بتائی؟ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک الارم ہے کہ اٹھ جاؤ. اب حادثات میں انسان کو ایک رک کے سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں، جو ہماری روش صحیح ہے، ہمارے اعمال صحیح ہیں. تو جو آج ہمارے پر بھی آفتے ہیں اور حادثے آئے دن آتے ہیں، کبھی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں ایز امت بھی، کیا وہ صحیح راستہ ہے؟ کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے تو نہیں آ رہی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا تو نہیں چاہ رہا کہ تم لوگ صحیح نہیں کر رہے، صحیح راستے پہ نہیں ہو، اٹھو، جاگو؟ تو یہ اس میں بڑا لیسن ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ کافروں کے اوپر آئے دن عذاب آ رہے ہیں، آئے دن یہ آ رہے ہیں، تو مومنوں کے اوپر بھی تو آتے ہیں، اس زمانے میں بھی مسلمانوں پہ بھی آ رہے تھے، ان کو بھی کبھی جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کافر کے لیے تو خیر دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہے. دنیاوی عذاب جیسے آپ کو میں نے سارے بتائے، اور آخرت کے عذاب بھی ہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں تو اس کے لیے بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اگر وہ صحیح راستے پر ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں کے اوپر اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور آخرت میں تو اس کو لیے بہت بڑا اجر ہے، اس کے صبر کی وجہ سے بھی، اور آخرت میں تو اس کے لیے کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مومن اور کافر دونوں کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو دونوں کی مصیبتوں میں فرق ہے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق، مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا، من قبلی کا، آپ سے پہلے بھی، آپ سے قبل بھی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ستاتے تھے، حقیر سمجھتے کہ مذاق کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی یہاں پہ کہ اے نبی آپ نہ غم کریں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، ان کو بھی اسی طرح مذاق کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہا کافروں کو، اور اس کے بعد پھر میں نے پکڑ لیا ان کو. کیا ڈھیل دی ان کو؟ کہ ان کو فوراً نہیں پکڑا، ان کو ٹائم دیا، ان کو مہلت دی، موقع دیا، چانسز دیے. لیکن آخر ایک دن تو امتحان ختم ہوتا ہی ہے نا، ایک وقت تو ہوتا ہے کہ گھنٹی بجتی ہے کہ دیٹس اٹ، آل اوور. تو تب سب ختم، پھر ان کے خاتمے کا وقت آ گیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ عبرت لو، میری سزا پھر کیسی سخت ہوئی. کیا تمہارے پاس نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات نہیں پہنچے، کہ کیسے اللہ نے پھر ان کو جب پکڑا، جب مہلت دی ہوئی تھی تو 950 سال کی مہلت تھی، لیکن جب پکڑا تو کیسے ان کو غرق کر دیا کہ کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا. کیا سمود کی بات نہیں پہنچی، کیسے چنگھاڑ سے ہلاک ہو گئے، جیسے جہاں پڑے تھے وہیں گر گئے. قوم لوط کا ذکر نہیں سنا تم نے، پتھروں سے کیسے ہلاک کر دیا گیا ان کو. تو تم اپنے رب کے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ جو یہ اختیار، اتنا بڑا اختیار رکھتا ہو، پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا، تو کیا تمہیں ایسے ہی جانے دے گا؟ کیا تمہیں نہیں پکڑ سکتا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مذاق اڑانے والا سوچتا ہے کہ میں مذاق اڑا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، تو شاید میں اسی طرح چھوڑا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن پھر جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. بخاری اور مسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے. اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. اسی طرح جو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، وہ کتنا ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے نا، کہ میرا کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پتہ نہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے. تو اگر آپ بھی کبھی ایسی سچویشن میں آئیں جس میں کہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں اللہ کے راستے پہ چلنے میں، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور آج کے وقت میں تو بہت ہی، جو خاص طور پہ کوئی دین پہ چلنے والا ہوتا ہے نا، اس کا واقعی استہزاء کیا جاتا ہے، حقیر سمجھ کے، کبھی اس کے حجاب کا، کبھی عبائے کا، کبھی کسی چیز کا، بس بہت لو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا مولانی سی اور یہ کیا ایسی سی. تو استہزاء کا ورڈ یاد رکھیں، یہ صرف آج کا نہیں ہے، پیغمبروں تک کا جب استہزاء کیا گیا تو میں اور آپ کیا چیز ہے. کبھی ان کے اس طرح کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، پھر لوگ اس کے اوپر ہنستے ہیں کہ دیکھو کیسے نقاب والی اور حجاب والی بیٹھی ہوئی، اور کیا. اور افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے لوگ بھی انہی کارٹونز کو اور ان کو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. کئی لطیفے بنائے جاتے ہیں، داڑھی والا آدمی ہے، پیچھے شٹل کاک برقع پہنے ہوئے عورت بیٹھی ہے، اور اس طرح مذاق کیے جاتے ہیں. یہ کون سا یہ استہزاء ہے؟ یہ جسٹ فن میکنگ نہیں ہے، یہ حقیر سمجھ کے. تو پیغمبروں کا بھی استہزاء کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلی دی جا رہی کہ آپ نہ سمجھے کہ آپ پہلے بندے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. اور ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے کہ آپ باہر نکلے اور آپ کا مذاق ہو، یا آپ کے خاندان میں ایسا مذاق آپ کا کیا جا رہا ہو، یا آپ کو ایسا حقیر سمجھا رہا ہے، تو ڈس ہارٹ نہ ہو. یہ نہ سوچے شیطان پھر کہتا لو تمہیں کیا ملا، دیکھو ذرا ان سے تو اللہ کو کوئی محبت ہے ہی نہیں، کیا فائدہ ہوا، تم نے اللہ کی مان کے بھی اس کے بعد دیکھو سارے تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، سارے تمہارے مخالف ہیں. انسان پھر کہتا ہے چھوڑو، پھر کیا فائدہ، میں کیوں لگی نہیں ہوں سب یہ کرنے. اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا، اس وقت یہ سوچا کریں کہ جو اللہ کی محبوب ترین ہستیاں تھیں، کون؟ پیغمبر، اللہ کے سب سے محبوب ہیں. جب وہ مذاق کا نشانہ بنے تو میری کیا اوقات ہے؟ اور اللہ نے جب ان کے مذاق اڑانے والوں کو مہلت دی، حالانکہ وہ اللہ کے پیارے تھے، یہ نہیں تھا کہ اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے، اللہ کو ان سے محبت تھی. جب ان پیاروں کا مذاق اڑایا گیا تو اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی مہلت دی، فوراً نہیں ان کو پکڑ لیا. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، وہ پکڑ سکتا ہے فوراً، لیکن اس نے مہلت دی. اب اگر ان کے لیے مہلت تھی تو آج بھی کوئی کسی کا مذاق اڑایا تو اللہ نے اس کو مہلت دی ہے. پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو دین پہ چلنے والا اللہ کی خاطر یہ مذاق سہ رہا ہے اللہ اس کے ساتھ نہیں, نہیں اللہ اس کے ساتھ ہے, اللہ اس کے ساتھ ہے, اللہ کو وہ پیارا ہے, لیکن ظالم کو بھی تو اس نے ڈھیل دینی ہے. فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب, تو پھر کیسی ہے اس کی سزا, کیسی ہے میری سزا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان قوموں کے انجام دیکھو پچھلی قوموں کے, تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پھر میری پکڑ کیسی ہے, کہ میں پھر ظالم کو جب پکڑتا ہوں تو پھر کتنی سخت پکڑ ہے. اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, کیا بھلا وہ جو قائم ہے, قَامَ يَقُومُ, قَامَ عَلَى جب آ جاتا ہے نا, قَامَ يَقُومُ ویسے تو قیام کے لیے آتا ہے کھڑے ہونے کے, پر یہاں پہ کھڑے ہونے کا معنی نہیں ہے, کیونکہ جب قَائِمٌ عَلَى آ گیا, عَلَى اس کے بعد آئے گا, قَامَ عَلَى جب بھی آئے گا تو نگرانی کا معنی ہوگا, حفاظت کا معنی ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ نگرانی میں رکھے ہوئے ہر نفس کو جو بھی اس نے کمائی کی. اس کے بعد بھی, اس بات کے بعد بھی آگے سمجھنے ڈاٹ 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 ہے, کیونکہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکَاءَ, اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا بھلا جو ہر نفس پہ نگران ہے, جو اس نفس نے کمائی کی اس پہ نگرانی کر رہا ہے, وہ کیا آگے کیا ہے, پھر آگے آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا, اور اگلی بات سے سمجھ آ رہی کہ کیا کہا جا رہا ہے, اور انہوں نے بنا رکھے ہیں کچھ شریک, یعنی کیا وہ ان جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے, وہ جو ہر نفس پہ نگران ہے, یعنی سبحان اللہ کہ ہر انسان کیا, ہر نفس, ہر لیونگ بینگ جو بھی کر رہا ہے, وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ, ہر نفس کے اوپر حفاظت کرنے والا, یعنی ہر نفس پہ اس کی نگرانی ہے, اس کی نظر ہے, فرشتے تو ہیں جو ریکارڈ لکھ رہے ہیں ہر ایک انسان کا بھی, لیکن اللہ تعالیٰ خود بھی نگرانی فرماتا ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے کہ جو بولا جا چکا ہے, جو ہم بول رہے ہیں نا, یہ بھی ہوا میں ریکارڈ ہو رہا ہے, اور وہ آج کوشش کر رہے ہیں کہ ریٹریو کر لیں اس کو, جو ہوا میں آوازیں, چاہے وہ ہزاروں سال پہلے کی ہیں, چاہے وہ 100 سال پہلے کی, ان آوازوں کو ریٹریو کر لیں. تو سوچو کہ جو کائنات جس کی ایسی ہے کہ سارا ریکارڈنگ کا نظام وہاں پہ ہے, وہ وہاں پہ بھی ریکارڈ کرا رہا ہے, اس کے فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, انسان کی اپنی یہ جلد بھی ریکارڈنگ کر رہی, اور اللہ تعالیٰ خود بھی نگرانی فرما رہا ہے, اور ہر نفس پہ. ہم تو ایک کو دیکھیں تو دوسرا بھول جاتا ہے, دوسرے کی بات سوچیں تو تیسرے کا ذہن سے نکل جاتا ہے, تو کہتے ہیں ہم کدھر کدھر جائیں, پھر ہم تنگ آ کے سوچتے ہیں کہ میں کس کس کو دیکھوں, اور وہ رب ایسا ہے جو جانتا ہے ہر ایک کا مستقر اور مستودع, جہاں پہ وہ قرار کرے, جہاں پہ رہے گا اور جہاں پہ اس کا آخری انجام ہوگا, جہاں پہ اس کی موت آئے گی, سارے اعمال کی وہ نگرانی کر رہا ہے. جیسے بہت سارے درخت ہیں نا, اب ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ہر پتے کا علم اس کو ہے, تو جیسے بہت سارے درخت ہیں اسی طرح بہت سارے انسان ہیں, اور جیسے ہر درخت کے بہت سارے پتے ہیں اسی طرح ہر انسان کے بہت سارے اعمال ہیں, جیسے وہ ہر درخت کے ہر پتے کو جانتا ہے, کوئی پتا اس کے اذن کے بغیر گر نہیں سکتا, اسی طرح ہر انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے, کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں. میں نظر اٹھاؤں تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ نظر اٹھی ہے تو کدھر اٹھی ہے اور کیا سوچ ہے اس کے پیچھے, لیکن وہ رب جانتا ہے عرش پہ جو ہے, یہ نظر اٹھی تو اس نے کیا دیکھا اور ذہن میں کیا خیال ہے, اور پھر ایک نفس پہ نہیں, ہر نفس پہ. سبحان اللہ, اب بتایا گیا کیا بھلا ایسا رب, کیا یعنی کیا وہ برابر ہو سکتا ہے ان کے جن کو تم شریک بنا رہے ہو, کیونکہ لوگوں نے ایسا ہی کیا نا, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ, انہوں نے بنا رکھے اس کے ساتھ شریک, تو اللہ جیسی تو کوئی صفت ان میں ہے ہی نہیں, جب کسی اور میں ایسی طاقت ہی نہیں تب بھی تم ان کو شریک بناتے ہو. قُلْ سَمُّوهُمْ, کہہ دیجئے نام لو ان کے, یعنی تم بتاؤ تو صحیح ان کے کیا کارنامے, نام لو کا مطلب یہ نہیں کہ اب نام ان کے گنوانا شروع کر دیں, لات منات عزا, نہیں, تم ان کے کارنامے تو بتاؤ, انہوں نے کیا کیا, کیا ان کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو رب کے اندر ہے, کہ وہ بصیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. ایک چونٹی چل رہی ہے، کالی چونٹی، اندھیری رات میں کالے پتھر پہ، تو وہ اس کی جو پیر سے لکیر ہو رہی نا، حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لکیر کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. کہاں کسی جنگل کے اندر، کہاں سمندروں کی تہہ میں کوئی مچھلی ہے، اور کہاں یہ ایسے جنگلوں کے اندر جہاں پہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اتنے درخت ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے نظر نہیں آتا یہ درختوں کے نیچے کیا ہے، وہاں پہ ایک چونٹی چل رہی ہے، وہ رب اس کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے. ایسے رب کو تم شریک اس کے بنا لیتے ہو، ان لوگ ان کو جن کا کچھ بھی نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس نام رکھے میں یہ لات ہے، تو یہ کیا انہوں نے کیا؟ کچھ بھی. کوئی ان کی قابلیت ہے؟ کیا قابلیت ہے؟ کوئی کارنامے ہیں ان کے؟ ام تو نبیونہ ہو بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو اس کو نہیں پتا زمین میں؟ یعنی اس کو جن کا نہیں پتا، تم اب آ کے بتاؤ گے اس کو کہ ہے اللہ تیرا یہ شریک ہے، تم بتاؤ گے اس کو آ کے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو زمین کی ہر ہر چیز کا پتا ہے. زمین خاص طور پہ کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ ہمارے لات اور عزہ وغیرہ یہ زمین پہ خدا ہیں، زمین پہ ان کی خدائی چلتی ہے. تو تم اللہ کو انفارم کرو گے، جو اللہ کو تو پتا نہیں ہے تو تمہیں زیادہ پتا. ام بظاہر من القول، یا یہ صرف اوپر اوپر کی باتیں ہیں، ظاہری قول ہیں، بس منہ کی باتیں ہیں، جو منہ میں آیا کہہ دیا. اللہ اکبر، کیسے شرک کی دھجیاں اڑا دی گئیں. اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے کہ کوئی انسان شرک کر سکے؟ بتاؤ کیا کارنامے ان کے، بتاؤ ان کی کوئی باتیں، کوئی قابلیتیں، کوئی صفات، یا صرف نام ہی نام ہے؟ لیکن بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کی چال. بس دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے بچنے کا ایک بہانہ ہے، انہوں نے ایک چال چلی ہوئی ہے کہ دیکھیں اب اصل میں بت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، بت تو کچھ کہتا نہیں ہے کہ تم یہ کرو یا یہ کرو، کوئی حکم دے رہا ہو، کسی چیز سے روک رہا ہو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ایسے ہے، بت کیا کرے گا؟ بت تو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ بس ان کے بہانے ہیں، ان بتوں کو خدا بنا لیا، یہ ان کے مکر ہیں. مکر کیا چیز ہے یہاں پہ؟ ان کا جو شرک ہے، جو ان کی شرک ہے نا، یہ ان کی چال ہے بس اللہ کے حکم کو چھوڑنے اور اپنی خواہشات پہ چلنے کا راستہ ہے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکے گئے ہیں اصل راستے سے، اصل راستے کا پتہ نہیں، اس کو چھوڑ کے اس راستے پہ چل پڑے خواہشات. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ ہدایت کا راستہ دکھانا چاہے وہ ضروری دیکھ لے، ضروری نہیں، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. انک لا تہدی من احببتا، اے نبی آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ دینا چاہیں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو جس کو رب گمراہ کر دے، رب کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جس کو طلب ہی نہیں ہدایت کی. یہ ساری اتنی واضح اور اتنی اپیلنگ باتیں ہیں، اتنی بڑی دلائل ہیں اس میں، پھر بھی کوئی دیکھنا نہ چاہے اور اندھا بن جائے. آپ سورج کو دیکھے، کوئی کہے میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ سورج ہے، یہ روشنی ہے، میں نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی دلیل سامنے آنکھوں کے دیکھ کے بھی نہیں کوئی مانے، تو آپ اس کو کیسے منوا سکتے ہیں؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، دنیا میں بھی ایسے مشرکین کے لیے عذاب ہے. دنیا کی زندگی میں کیسے عذاب ہے؟ مشرکین مکہ کو اگر دیکھ لیں تو قتل بھی کیے گئے، قید بھی کیے گئے بدر میں، پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں تو مکہ پہ چڑھائی کی گئی اور مکہ فتح ہو گیا، وہ جگہ جس کو وہ اپنا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری یہاں پہ حکومت ہے اور ہم شرک کا اپنا کاروبار جمائے ہوئے تھے، وہ حکومت ہی ان کے ہاتھ سے چھن گئی. دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے. यहाँ पे अशक का वर्ड आया जो एक डिफरेंट वर्ड है, क्योंकि पहले हमने आखरत के अजाब को पढ़ा, अजाबु नजीम पढ़ा, अजाबु नलीम पढ़ा, लेकिन अजाब ऐसा जो अशक हो, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि यानी वो ऐसा अजाब होगा जिसकी इंसान में सहने की सकत नहीं होगी, उसके अंदर ताकत नहीं होगी कि उसको उठा ले, इस अजाब को सह जाए, इसको टॉलरेट कर सके। इतना ज्यादा बड़ा अजाब है वो कि ताकत किसी की भी नहीं है, और कोई भी मखलूक इसको नहीं सह सकती। अब इतने बड़े बड़े जिन्नात भी होंगे उसके अंदर, शयातीन जिन्नात जो होंगे उसमें, उनके अंदर भी सहने की कुव्वत नहीं है। अल्लाह ताला इसीलिए उस दिन कुव्वत डालेगा इंसान में भी, उसकी शिद्दत को सहने की, उस अजाब को उठाने की। क्योंकि देखें, अगर दुनिया में किसी के ऊपर ऐसी कोई, मसलन आग में ही जलता है तो क्या होता है? वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। थर्ड डिग्री बर्न्स आ जाए तो वो मर गया, उसकी सारी तकलीफ खत्म हो गई, मुश्किल खत्म हो गई। लेकिन आखरत में वो मर नहीं रहा। इससे क्या पता चलता है कि वो अल्लाह ताला एक ऐसा जिस्म, ऐसी एक ताकत देगा कि वो उसको सह सके, ताकि वो कंटिन्यूसली उसको सहता जाए। तो वो अशक है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, वो बहुत मुशक्कत वाला अजाब है। अब खुद सोचें कि जिसमें यानी पैरों में बेड़ियां हैं, हाथ और पांव जंजीरों से बंधे हुए हैं, और तंगो तारीख कोठरियों में ठूंस दिया गया, जहां से दरवाजे बंद कर दिए गए, ना हवा गुजर सकती है, ना रोशनी गुजर सकती है, ना कोई वहां से गुजर सकता है, कोई प्रेशर कुकर समझे या कोई अवन समझे, इसमें सांस लेना भी मुश्किल, और बंधा हुआ इंसान हरकत भी नहीं कर सकता। तो मौत पुकारेंगे, मौत नहीं आ रही। लेकिन अब यहाँ पे तो नेचुरली मौत आ जाती है दुनिया में, वहां पे मौत नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरह फुरकान में कि जब मुजरिम लोग जहन्नम की तंगो तारीख कोठरियों में मशकें कस के फेंक दिए जाएंगे, तो अपने लिए मौत को पुकारेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा, आज एक नहीं बहुत सारी मौतों को पुकारो, लेकिन मौत ही नहीं आनी। जब भी तो इंसान कहेगा, या लैतनी कुंतु तुराबा, अरे काश मैं मट्टी ही हो जाता, मैं जिंदा ही ना रहता। वो जिंदगी नहीं चाहेगा, मगर जिंदगी ऐसी चिमटी होगी कि जान नहीं छोड़ेगी। वो कहेगा मुझे मौत आ जाए। यहाँ पे लोग तंग आके फिर खुदकुशियां कर लेते हैं, तो खुदकुशी भी नहीं हो सकती वहां पे, क्योंकि मौत को मौत आ चुकी है। और फिर कैसे वो अजाब कितना शदीद है, इसलिए क्योंकि हदीस में आता है जहन्नम में काफिर का एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा, ओहद पहाड़ के। अब जो इतना बड़ा दांत है तो उसका दर्द कितना ज्यादा होगा, जितनी बड़ी चीज दर्द भी तो उतना है ना। और कंधों के दरमियान का जो फासला होगा वो इतना होगा कि कोई तेज रफ्तार सवार 3 दिन की मसाफत के बराबर यानी भागे तो उसके बराबर होगा। और ये मुस्लिम की रिवायत है। और बाज जगह पे है कि वो जहन्नमी जो होंगे कान और कंधे के दरमियान 70 साल की मसाफत होगी, यानी इतने बड़े बड़े जिस्म कर दिए जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कहां 5-6 फुट का इंसान, इस इंसान के ही जिस्म में दर्द बढ़ जाए तो कैसे तड़पते हैं? और कहां ये कि 10-10 फुट लंबे अगर बाजू हाथ पेशानी और नाक और इतना हो जाए तो इंसान वैसे ही कितना बदशकल और डरावना होगा। और कहां ये कि ऐसे जिस्म के अंदर तकलीफ आ जाए, और जिस जिस्म में सबसे ज्यादा जो यानी सेंसिटिव एरिया होता है ये खाल है, और बार बार खाल को बार बार बदला जाए, बार बार बदला जाए। इतनी अगर किसी ने कभी वैक्स या कुछ कराई हो तो देखा ये खाल को जरा सा खींचते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। और बाजू या टांग की अल्लाह ताला माफ फरमाए हर एक को, इसकी कभी हड्डी टूट जाए तो जोड़ने के लिए खाल को जरा सा खींचते हैं तो कितनी दर्द से इंसान बिलबिला उठता है, और उसी खाल को खींच के इतना बड़ा कर दिया जाए तो कितनी तकलीफ होगी।
استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے, اور سب سے بڑی بات وما لہم من اللہ من واق, کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا وہاں, تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا, اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. یعنی جب رب ہی نہیں بچا رہا تو اس کے بعد پھر کون. اسی لیے رب کو پکاریں گے پکاریں گے پکاریں گے مگر کوئی جواب نہیں ملے گا, کوئی جواب نہیں ملے گا, کتنا عرصہ پکارتے رہیں گے, پھر جب جواب ملے گا تو اس کے بعد بھی ان کو دھتکار دیا جائے گا, سے پوچھا جائے گا کہ کوئی تمہارے پاس نہیں بتانے والا آیا, کوئی نہیں تمہیں سمجھانے والا آیا, جو اس دنیا میں نہیں سمجھا نا تو وہاں پہ جا کے تو اچھی طرح سمجھ آ ہی جانی ہے. اور انسان کیسا دیوانہ ہے کہ یہ دنیا میں ہی سمجھنا نہیں چاہتا, جو دنیا میں نہیں سمجھتا پھر آخرت میں تو اس کو سمجھا دیا جائے گا اچھی طرح. اور مثل الجنت التی وعد المتقون, مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقی لوگوں سے ہے. وعدہ کن سے ہے؟ جو متقی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں متقی لوگ. متقی جو ہے نا, تقوی کیا چیز ہے؟ کہ اللہ سے ڈر کے ہمیشہ رہنا, کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے, یہ ہے تقوی. اور یہ وہ صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محبوب رکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میرے لیے میرے سے ڈر ڈر کے گزاری کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ متقین سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی, لیکن وہ ہر وقت اپنے آپ کو بچانے میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, نہیں اس کے دوست مگر متقی, صرف اور صرف متقی اس کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے متقین کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ میرے دوست ہیں وہ, ان کو اپنے ولی فرمایا, تو ان کے لیے وعدہ ہے, وعدہ. اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, تو ان کے لیے وعدہ کیا ہے؟ جنت کا. اس لیے کہ یہاں پہ ڈرتے رہنا تو وہاں اللہ ان کو نہیں ڈرائے گا. جیسے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا. دو خوف کیسے؟ یعنی ایک جو دنیا میں ڈرا, اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو بے خوف کر دے گا, یعنی جس نے دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزاری, میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرا آخرت میں کیا بنے گا, اپنے لیے ہمیشہ وہ یعنی بے فکری کی نہیں اس نے زندگی گزاری, ہمیشہ فکر میں رہا. ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ بے خوفی کر دے گا, وہاں پہ اس کو کوئی خوف نہیں رہے گا. اور وہ انسان جو دنیا میں بے خوف رہا, تو اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے پھر آخرت میں خوف ہے. آخرت میں کیسے؟ کہ پھر وہ ایسا خوف زدہ اور دہشت زدہ کیا جائے گا کہ وہاں پہ پھر ظاہر ہے جہنم ہے, اور وہاں کیا عذاب ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, سبحان اللہ, جو دعائیں بھی مسنون دعائیں ہیں وہ کتنی خوبصورت ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا, کہ اے اللہ مجھے ہدایت بھی دی اور تقوی کے لیے دعا مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمیں کتنی مانگنی چاہیے, اللہ ہمیں تقوی دے دے, اللہ ہمیں تقوی دے دے, ہمیں متقی بنا دے. اور اس قرآن کو پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کہ آپ متقی بن جائیں. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, جو ڈر ڈر کے چلنا چاہتے ہیں نا ان کو یہ راستہ دکھا دیتا ہے. جو چاہتے ہیں کہ میں سیو ہو جاؤں, اپنے آپ کو سیو کر لوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, ان کو یہ راہ دکھائے گا. اور جس کو پرواہ ہی نہیں ہے, جس کو کوئی خوف ہی نہیں, اس کو کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی, اس نے کون سا بچنا. تو پھر ٹھیک ہے, وہ آزاد ہی رہیں گے, کیونکہ وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے نا ہمیں راہ دکھائی جائے. تو جو راہ دیکھنا چاہتا ہے ڈر ڈر کے رہتا ہے, میں غلط راستے میں نہ چل پڑوں, وہ پھر اس قرآن کی طرف آئے گا. جب تقوی آ جائے گا, ظاہر ہے جب اللہ کا ڈر آ جائے گا, اس میں بھی اللہ کا ڈر ہو, پھر ظلم کرنے سے بھی وہ ڈرے گا, دوسروں کے حق مارنے سے بھی ڈرے گا, کہے گا یہ اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ نہیں کر سکتی میں، پھر وہ جھوٹ بولنے سے بھی ڈرے گا، پھر وہ دوسروں کے حقوق دبا لینے سے بھی ڈرے گا، پھر وہ کہے گا دوسرے حق دیں یا نہیں دیں مجھے نہیں پرواہ، مجھے تو اپنی بھائی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے، میرا رب مجھ سے نہ ناراض ہو جائے، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، پھر وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بچ بچ کے رہے گا، پھر وہ حرام کھانے سے بھی بچ بچ کے رہے گا۔ کتنا تقوی انسان کو کتنا سیدھا کر دیتا ہے نا، اسی لیے تو تقوی والوں کے لیے یہ اجر ہے۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، اکلوها دائم وذلوها، اس کے پھل ایسے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا اکرام کرتا ہے اپنے سے ڈر کے چلنے والوں کو، جو اللہ کی بڑائی کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہ غلط کام چھوڑنا، ان کا یہ گناہوں کو چھوڑنا ضائع نہیں جائے گا، اور جس دل میں اللہ کا خوف ہے وہ دیکھو کیسا انعام پاتا ہے، اس کو ایسی قوت مل جاتی ہے، پھر وہ برائی کو چھوڑنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر دیکھو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے پیاری جنت اس نے تیار کر رکھی ہے، کہ فرمایا کہ اس کے پھل ہی ایسے ہیں جو دائمی ہیں، ہمیشہ، ہمیشہ کا مطلب کیا ہے، یعنی ختم نہیں ہونے کبھی، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ایسے نہیں ہوں گے کہ سیزنل ہو، اب آج کل آم کا سیزن نہیں ہے تو آم نہیں مل رہے، سردیوں میں کہاں آم ہوتے، وہ وہاں پہ ایسا سیزن نہیں ہوگا، ہر وقت میں ہر چیز مل رہی ہوگی، اور اتنی وافر مقدار میں کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسوف کی نماز پڑھائی تھی، سورج یا چاند گرہن کے لیے آتا ہے نا، تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے کسی چیز کو جیسے لینے کا ارادہ کیا، یعنی آپ آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹ گئے، تو یہ تو ہم نے پہلے نہیں آپ کو کبھی دیکھا کہ آپ نے ایسے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے چاہا کہ ایک خوشہ توڑ لوں، اگر لے لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اور تم کھاتے رہتے، یعنی آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، دوسری روایت میں آتا ہے جو تروز تازگی سے مہک رہی تھی، میں نے چاہا کہ ایک انگور کا خوشہ توڑ لاؤں، لیکن میرے اور اس کے درمیان آڑ کر دی گئی، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو تمام دنیا اس کو کھاتی اور کھاتی رہتی، پھر بھی ذرا سا بھی کم نہ ہوتا۔ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنت میں انگور ہوں گے، آپ نے فرمایا ہاں، اس نے کہا کتنے بڑے خوشے ہوں گے، فرمایا اتنے بڑے کہ اگر کوئی کالا کوا مہینہ بھر اڑتا رہے تو بھی اس خوشے سے آگے نہیں نکل سکتا، اور حدیث میں ہے کہ جنتی جب کوئی پھل توڑیں گے اسی وقت اس کی جگہ دوسرا لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی خوب کھائیں پیئیں گے لیکن نہ تھوک آئے گی، نہ ناک آئے گی، نہ پیشاب، نہ پخانہ، مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا، اور جیسے سانس بے تکلف چلتی ہے، یعنی آپ کو کوئی مشقت تو نہیں ہو رہی نا سانس لینے میں، خود ہی چلتی جا رہی ہے، اسی طرح تسبیح جو ہوگی وہ اس طرح جنتی کی جیسے سانس ہے، اس طرح تسبیح اور تقدیس چلتی رہے گی ہر ایک وقت میں، ہر وقت میں ایسے بغیر مشقت کے، ابھی تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے، پھر اچھا بھائی اوہو ذکر کرنا ہی بھول گیا مجھے، پھر یاد آ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے، تو وہاں پہ سانس کی طرح چلے گا یہ ذکر، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی ویٹ گین بھی نہیں ہونا، کہ جتنا مرضی کھائیں گے کوئی ویٹ گین ہی نہیں ہے، آج کل تھوک اور ناک اور اس کا تو کسی کو نہیں اتنی فکر جتنی ویٹ کی فکر ہے، تو وہ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ایک اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنتی کھائیں پیئیں گے، آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ہر شخص کو کھانے پینے جمع اور شہوت کی اتنی قوت دی جائے گی جتنی یہاں 100 آدمیوں کو مل کے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو جو کھائے گا پیے گا اسے پیشاب پخانہ کی بھی حاجت لگے گی، پھر جنت میں گندگی کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ پسینے کے راستے سب ہضم ہو جائے گا اور وہ پسینہ بھی مشک ہوگا، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کھانا چاہتا ہے، کہتے ہیں ہائے اتنا مزے کا کھانا ہے کہ پیٹ بھر گیا نیت نہیں بھر، وہاں پہ یہ بھی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتنی قوت دے دے گا کہ انسان کھاتا بھی رہے تو پھر بھی وہ یعنی اس کو یہ نہیں ہوگا کہ پیٹ بھر گیا اور اب सांस भी नहीं आ रही और इतना भर लिया और उल्टा बदहजमी हो गई। अल्लाह अकबर। और फिर एक ने किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहां के खाने के बारे में, तो आप फरमाया कि जिस परिंदे की तरफ खाने के इरादे से जन्नती नजर डालेगा वो इसी वक्त भुना बना भुनाया उसके सामने गिर पड़ेगा। यानी देखा कि ये खाने का जी चाह रहा है उसी वक्त वो सामने आ गया। और जिस फल की तरफ देखा कि ये फल ये दिल चाह रहा है खाने का, वो फल झुक गया उसके सामने, फिर वो तोड़ के खा लेगा और उसकी जगह दूसरा फल लग जाएगा। दिल का उकबल लदीना तको, ये है तकवा वालों का अंजाम। दोनों के अंजाम देख ले, एक सायों में बैठे हुए फल खा रहे हैं। और आप देखें ये जरूर कभी मिसाल दी गई ना, मसल, मिसाल वो चीज होती है जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, जिसको सोच सकते हो, आप सोचते हैं। तो हालांकि हमारी सोच तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जन्नत तो वो है जिसका ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा, ख्याल भी नहीं जा सकता। लेकिन इमेजिन जरूर करने की कोशिश करा करें कि कैसी होगी वो जन्नत, इसलिए कि मसल अल्लाह ने दी है ना। तो ये वो जगह जिसको हदीस में फरमाया कि एक कोड़ा रखने की जगह जन्नत में, वो दुनिया और जो कुछ दुनिया में उस सबसे बेहतर। इतनी छोटी सी जगह भी किसी को मिल गई, समझ लें एक फुट जगह भी किसी को मिल जाती ना, वो दुनिया पूरी, इस दुनिया से जो कुछ इसमें ऐसे बेहतर है, तो क्या कंपैरिजन है इस दुनिया का वहां जन्नत से। एक फुट जगह भी वहां पे इस सारी से ज्यादा कीमती और बेहतर है और अच्छी है। सोचें फिर कोई कंपैरिजन हो सकता है? तो इसलिए इंसान इमेजिन तो कर ही नहीं सकता। लेकिन कभी अगर आप देखें यहाँ पे ये मैगजीन भेजते हैं और उसके अंदर भेजते हैं कि ये भाई कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे वो उन्होंने दिखाया होता है कि रिजॉर्ट है, कोई बीच है, वहाँ पे पाम ट्रीज हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए रिलैक्स कर रहे हैं, कुर्सियां रखी हुई हैं, साए हैं उनके अंदर, बड़े आराम से पड़े हुए हैं। तो इंसान सोचता है कि अल्लाह कितना अच्छा इनका ये यहाँ पे ये चीज है ना इनके लिए, और बड़े दिल चाहता है कि कहे काश यहाँ पे हम जाएं। तो आप ये देखें कि इंसान की एक फितरत है, फितरत में उसके ये है कि उसको सायादार दरख्त अच्छे लगते हैं, उसकी फितरत में ये है कि वो पानी के करीब रहना चाहता है, उसकी फितरत में ये है कि वो फल भी, आपने देखा उनके पास कभी देखा करें वो जो एड्स में भेजते हैं या दिखाते हैं, कभी मैगजीन्स आपके घर आते होंगे कि ये भी यहाँ पे छुट्टियों पे जाएं, फलानी जगह पे जाएं, तो वो वहां पे लेटे होते हैं और साथ उनके वो जूस रखे हुए हैं, साथ उनके और इस तरह की चीजें खाने पीने की रखी हुई हैं, और कुर्सियों के ऊपर लेटे हुए हैं और बड़े मजे कर रहे हैं। और है तो उस वक्त पता चलता है कि देखो इंसान के जहन में जो ऐश का या जो वेकेशन का या जो मजे का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है, साये भी, पानी भी और खाना पीना भी, और ये सब कुछ यहाँ पे है बता दिया गया। और फिर ला मकतू आते वाला ममनुआ, ना खत्म होंगे और ना कोई रोकेगा कभी। सुभान अल्लाह, ऐसी जगह। तो अल्लाह ताला को पता है कि बंदे को क्या पसंद है। और सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया उस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया ये है कि उसमें पानी की नहरें हैं जो बदबूदार नहीं है, और दूध की नहरें हैं जिनका मजा नहीं बदला, और शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी नज़दत है, और नहरें हैं शहद की जो बहुत साफ हैं, और उनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं, और उनके लिए उनकी रब की तरफ से मग़फ़िरत है। क्या ये मिसल उसके हैं जो हमेशा आग में रहने वाला और जिन्हें जहन्नुम का गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्या ये उनके बराबर हो सकते हैं? कि वो जो जो मुनकरीन है, जो जहन्नमी है, कैसे वो शोरो गुल में होंगे, कैसे वो वहां पे लान तान में होंगे, कैसे वो वहां पे टॉर्चर में रखे जाएंगे, कैसे वो तंग और तारीख जगहों पे जकड़े हुए होंगे, हाय वाय कर रहे होंगे, मौत पुकार रहे होंगे। अब बताओ क्या ये अच्छे हैं या वो जिनसे जिनसे अल्लाह ने वादा किया हुआ इस जन्नत का, बताओ इनमें से कौन अच्छा है। अल्लाह अकबर। तो ये है अंजाम मुत्तकीन का। और सबसे बड़ी जो बात जो अक्सर जगहों पे आई यहाँ पे नहीं है वो ये कि अल्लाह की रजा मिल जाएगी। इस दुनिया में हम जो भी कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कितनी मेहनत कर रहा है, मगर अभी तक हम में से किसी को नहीं पता कि अल्लाह किससे राजी है और किससे नहीं। लेकिन जब वहां पे ये ऐलान हो जाएगा कि अल्लाह राजी हो गया तो खुशी की इंतहा ही नहीं रहेगी जिंदगी। इनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, सारी नेमतें कम नजर आएंगी अल्लाह के दीदार के आगे। तिलका उकबल लजीन तकऊ, ये है अंजाम उन लोगों का जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। वह उकबल कैफिरीन अन्नार, और अंजाम काफरों का आग है। और इसके बावजूद हम डर के नहीं रहना चाहते, हम बेकैद जिंदगी गुजारना चाहते, हम रोक टोक पसंद नहीं करते, हम ये नहीं चाहते कि बस हम हर वक्त ये सोचते रहे अल्लाह इससे ना नाराज हो जाए, अल्लाह उससे ना नाराज हो जाए, ये क्या मसला है, हम बस यही बस डरते रहो हर वक्त डरते रहो, ये कौन सी ऐसी बात है। हम नहीं चाहते कि हम किसी किस्म की भी पाबंदी हमारे ऊपर हो, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर हो, या हमारी सोच भी हो कि अब हम वो ही सोचते रहे वहां के, क्यों हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन हमारे अगर रवैये आप देखें तो कौन है जो चाहता है कि अब डर डर के रहता रहे, लोग तो भागते हैं इस चीज से। लेकिन अगर वहां के वो सहाय लेने हैं जो जिसके जिसके नीचे अगर तेज रफ्तार सवार 100 साल तक दौड़ता रहे फिर भी साया खत्म ना हो, अगर ऐसे साये चाहिए, अगर ऐसे दायमी फल चाहिए, अगर वहां की नेमतें चाहिए, दुनिया में तो शायद आप पानी के पास घर ना बना सके हो लेकिन वहां पे ऐसे घर चाहिए, तो यही करना होगा। तकवा। हज़रत बिलाल बिन साद रहमतुल्लाह अलैह खतीब थे दमिश्क में, फरमाते ए बंदगाने रब, क्या तुम्हारे किसी अमल की कबूलियत का या किसी गुनाह की माफी का कोई परवाना तुम में से किसी को मिला हुआ? बताएं, किसी को मिल गया कि मेरा अमल ये कबूल हो गया या मेरे गुनाह माफ हो गए, किसी को मिला ये परवाना? क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि तुम बेकार ही पैदा किए गए, यानी अब तुमसे कोई पूछगिछ ही नहीं होगी, और तुम अल्लाह के बस में आने वाले नहीं हो, यानी अल्लाह हमारी कुछ हमें पकड़ ही नहीं सकता। वल्लाह अगर इतात रब्बानी का बदला दुनिया में ही मिलता तो तुम सब नेकियों पे जम जाते। अल्लाहु अकबर। कहते हैं अगर इसका बदला दुनिया में मिल रहा होता ना कि आज हमें क्या दिया जाता, जी जो लोग तकवा वाले हैं उनको लाख लाख डॉलर मिलेगा, उनको मिलियन डॉलर मिलेगा, और उनको ये मेंशन भी साथ मिलेगा, हाँ तो सारे मुत्तकी बन जाते। अस्तग़फिरुल्लाह। और अगर ये कहा जाता कि ये जो अहकामात हैं जो इनको मानेगा सबके लिए फलानी वेकेशन और इतने मिलियन डॉलर और इतना बड़ा बिजनेस और इतने बड़े बंगले ये सब मिलेगा तो कौन पीछे रहना था? तो फरमाते हैं क्या तुम दुनिया पे ही फरेश्ता हो गए हो, क्या इसी के पीछे मर मिटोगे, क्या तुम्हें जन्नत की रगबत नहीं जिसके फल और जिसके साए हमेशा रहने वाले हैं। हाय दुनिया में मिलियन डॉलर का ऐलान हो जाए तो लोग उल्टे सर नीचे तो पैर कर ऊपर करके भी चलने लगेंगे, और उसके बाद अगर वो उसके अंदर वो कभी उनको नहीं मिलता कोई क्वेश्चन का आंसर करना होता है वो नहीं उनको आता और वो मिलियन डॉलर उनके हाथ से रह जाए रो रो के हलकान हो जाते। देखा ना आपने प्रोग्राम्स में कोई क्विज होते हैं कोई कुछ होते हैं तो नहीं मिलता तो कितने दुख करते हैं कि हद से ज्यादा, और मिल जाए तो ऐसा लगता है सारी दुनिया मिल गई। दुनिया पे कितने रीछे हुए हैं, कोई ऐसा मेंशन आपको दिखाया जाए जो पानी के पास और कहे ये बस आपके नाम हो गया अगर आपने ये किया, तो दुनिया इधर उधर की हो जाए लेकिन आप कहेंगे कि मैंने तो ये करके ही काम रहना है क्योंकि ये मुझे मिलेगा। और अल्लाह अपनी जन्नतों के वादे देता है और अल्लाह अपनी जन्नतें कुरान में दिखाता है और उसके लिए दौड़ने वाला कोई भी नहीं, इसके लिए दौड़ लगाओ अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसके लिए सब कतले जाओ, इसके लिए आगे बढ़ो, और इसके लिए बढ़ने के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को तोड़ना पड़ता है। ये ऐसे मजों के साथ नहीं मिल जाती कि हमें मजा मजा करते करते मैं नमाज पढ़ी, मजे मजे करते करते मैं तहज्जुद के लिए उठ रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है मैं सच बोल रही हूँ, ऐसे नहीं होता। यू रियली हैव टू पुश योरसेल्फ, रियली हैव टू से नहीं मैंने ये करना है, नफ्स करेगा कहेगा नहीं करना, आराम करना मजा आ रहा है, खाना पीना मजा आ रहा है, फन में मजा आ रहा है, टीवी देखने में मजा आ रहा है। नफ्स ये कहेगा इसको उससे हटा के पुल करके लाना है, नहीं जोर लगाना पड़ेगा आपको, तब ये आएगा सीधे रास्ते पे, इतने आराम से नहीं मानेगा। लेकिन हम जोर क्यों लगाएं, जन्नत तो बस कुरान में पढ़ लिया इतना ही काफी है, वो हमें रियलिटी नजर नहीं आती ना। जो हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह अकबर के अगर मैं जन्नत को देख लूं तो मेरे ईमान में रत्ती बराबर जर्रे बराबर भी फर्क नहीं आएगा। यानी दुनिया में बैठे हुए उनके लिए जन्नत इतनी बड़ी रियलिटी है, ऐसे उनके सामने है कि उनको ये नहीं होगा कि देखा तो, जैसे अब हम हैं, हमें वो आइन अल यकीन जब आएगा, जब हम देख लेंगे तो फिर हम कहेंगे हाँ वाकई जन्नत है, फिर हमें उसका शौक पैदा होगा। उनको दुनिया में ऐसा था, और कहते हैं जहन्नुम को देख भी लूं तो मेरे ईमान में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आएगा। यानी जो ईमान दुनिया में वही देख के भी होगा, हमारी तरह नहीं कि देख के ईमान बढ़ जाए कि हाँ तो देख ही लिया, और दुनिया में बैठे हुए तो बस धुंधला धुंधला सा कहीं 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 दिमाग में पड़ा हुआ, ऐसा नहीं था उनका। इसीलिए वो दौड़ लगाने वाले थे, इसीलिए वो दौड़ते थे जहन्नुम से बचने के लिए और जन्नत की तरफ दौड़ लगाते थे। आज हमारा हाल यही है ना कि जो हमारे लिए सारी जो अट्रैक्शंस हैं वो दुनिया की हैं, वजह क्या है, ये नजरों के सामने है, वो नजरों से ओझल है। और वो तो ऐसा जहन्नुम का सोच के उनके लिए कैसी चीज होती थी कि जहन्नुम उनके लिए इतनी बड़ी रियलिटी थी कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत रबी सारी सारी रात बिस्तर पे पहलू बदलते रहते थे। तो बेटी ने पूछा बजान सारी रात पूरी दुनिया सोती रहती है, आप क्यों जागते रहते? फरमाने लगे बेटा जहन्नुम की आग तेरे बाप को सोने नहीं देती। इन्ना अज़ाब रब्बी का कान महदूरा, बेशक तेरे रब का अजाब है ही डरने के लायक। और अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे वो लोहार की दुकान से गुजर रहे थे, आग देखी कि भट्टी में आग दहक रही है, जहन्नुम की आग याद आ गई, रोने लग गए वहां पर, ये जहन्नुम की आग कैसी होगी। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला आग को दुनिया में जहन्नुम की आग को याद करके रोती थी, ओढ़नी सारी भीग जाती थी आंसुओं से। हज़रत उमर कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे तो आग की अजाब की आयात आती थी तो बाज़ दफा बेहोश हो जाते थे। वो जिसको देख के तो पैगंबर भी उस दिन रब्बी सल्लिम कहेंगे, वो आग होगी कैसी, जिसके बारे में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया की तो ये गर्मी जो है, जितनी भी गर्मी जून जुलाई का मौसम आता है तो दोपहर 12-1 बजे गर्मी और लू बर्दाश्त नहीं होती हमसे, बाहर मुंह निकालना नहीं चाहते हम। फरमाया ये दुनिया की ये शदीद गर्मी जो है सिर्फ जहन्नुम की एक सांस है जिसकी वजह से ये गर्मी है। सोचे वो जहन्नुम क्या होगी, 70 गुना इससे ज्यादा। लेकिन चूंकि वो सामने नहीं, इससे उससे भागने का कोई ऐसा शौक या ऐसी लगन नहीं है, और जन्नत के ऐसे शौक नहीं आज रहे कि उसके लिए हम दौड़ लगाएं, उसके लिए हम कोशिश करें, मेहनत करें, अपनी जान मारें, घर बनाने के, गाड़ी लेने के लिए, इन चीजों के लिए तो हम बहुत दौड़ते हैं। कौन लोग हैं जो जन्नत के शौक में दौड़े लगाएं?